9 مئی 1908 بمقام لاہور قبل نماز ظہر، فرمایا ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں، ایسے ہوں کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں اور ہماری صحبت میں رہ کر یا کم از کم ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجے تک پہنچی ہوئی ہو۔ البتہ شیخ غلام احمد اس کام کے واسطے اچھا آدمی معلوم ہوا ہے، اس کے کلام میں بھی تاثیر ہے اور اخلاص اور محبت سے اس نے اپنے اوپر اس شدت گرمی میں اتنا وسیع دورہ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کچھ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگ اس کا کلام سننے کے واسطے جمع بھی ہو ہی جاتے ہیں، ایک جگہ اس کو پتھر بھی پڑے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر بجائے ان کے کسی دوسرے کو لگا اور وہ زخمی ہوا۔ تبلیغ کے سلسلہ کے واسطے ایسے آدمیوں کے دوروں کی ضرورت ہے مگر ایسے لائق آدمی مل جائیں کہ وہ اپنی زندگی اس راہ میں وقف کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے، یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا۔ اگر اسی طرح 20 یا 30 آدمی متفرق مقامات میں چلے جائیں تو بہت جلدی تبلیغ ہو سکتی ہے، مگر جب تک ایسے آدمی ہمارے منشا کے مطابق اور قناعت شعار نہ ہوں تب تک ہم ان کو پورے پورے اختیارات بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے قانے اور جفا کشتے کہ بعض اوقات صرف درختوں کے پتوں پر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ تمام ہندوستان ہمارے دعوی سے ایسا بے خبر پڑا ہے کہ گویا کسی کو خبر ہی نہیں۔ میرے نزدیک یہ مدرسہ یا کالج وغیرہ کا بلانا اول سلسلے کی مضبوطی پر موقوف ہے۔ اول چاہیے کہ سلسلے میں ایسے لوگ ہوں جو سلسلے کی ضروریات کی مدد کرنے والے ہوں۔ جب سلسلے کی ضروریات مثل لنگر وغیرہ ہی پوری نہیں ہوتی تو اور کاموں میں بہت توجہ کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ اگر کچھ ایسے لائق اور قابل آدمی سلسلہ کی خدمات کے واسطے نکل جائیں جو فقط لوگوں کو اس سلسلہ کی خبر ہی پہنچا دیں تو بھی بہت بڑے فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مسٹر ریک برطانوی سیاح کے متعلق حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہمارے پاس آیا تو آخر کچھ نہ کچھ تو تبادلہ خیالات کر ہی گیا۔ اس پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب، جن کو تبلیغ سلسلہ احمدیہ کی ایک قسم کی لاہور تھت لگی ہوئی ہے اور بہت کم ایسے مقامات ولایت میں ہوں گے جہاں کے محقق انگریزوں اور اخبارات کے ایڈیٹران وغیرہ کی اطلاع پا کر انہوں نے ان معاملات میں خطوں کی دعوت نہ کی ہو اور مسیح معود علیہ الف الصلاۃ والسلام کے دعوی کی تبلیغ ان کو نہ کی ہو، امریکہ کے ڈوئے کی عزتناک تباہی اور لندن کے بگٹ کے مایوسانہ نامرادی بھی حضرت مفتی صاحب ممدوعی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح ڈوئی اور پگٹ کا بیڑا غرق کر دیا اسی طرح کے اسے ادھروں کے واسطے باعث ہدایت بھی آپ ہی ہوئے اور آپ ہی کی سچی مخلصانہ کوششیں اور جوش تبلیغی حق کا یہ نتیجہ ہوا کہ یورپ اور امریکہ کے بعد انگریزوں اور لیڈیوں نے حضرت اقدس کی صداقت کو مان لیا اور اپنے خیالات واضح سے دعویٰ کی۔ غرض، مفتی صاحب معصوف کسی تعریف کے محتاج نہیں، ساری آمدی دنیا ان کے نام نامی سے واقف اور ان کے اخلاص صدق و وفا سے آگاہ ہے۔ یہ شخص جو پروفیسر ریک کے نام نامی سے مشہور ہے یہ بھی آپ ہی کی سائی اور جوش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے آج کے تذکرے پر حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اس کے خیالات میں حضور کی ملاقات کے بعد عظیم الشان انقلاب پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ پہلے وہ ہمیشہ جب اپنے لیکچروں میں اجرام سماوی وغیرہ کا تصاویر دکھاتا اور کبھی مسیح کے مصلوب تصویر پیش کیا کرتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ مسیح کی تصویر ہے جس نے دنیا پر رحم کر کے تمام دنیا کے گناہوں کے بدلے میں اپنی اکلوتی جان خدا کے حضور پیش کی اور تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو کر دنیا پر اپنی کامل محبت اور رحم کا ثبوت دیا۔ مگر اب جب کہ اس نے حضور سے ملاقات کی اور پھر لیکچر دیا تو مسیح کی مصلوب تصویر دکھاتے ہوئے صرف یہ الفاظ کہے کہ یہ تصویر صرف عیسائیوں کے واسطے مجھے بھی خوشی ہو سکتی ہے، سچی تعریف اور ستائش کے لائق وہی سب سے بڑا خدا ہے۔ پہلے اپنے لیکچر میں کہا کرتا تھا کہ نسل انسانی آہستہ آہستہ ترقی کر کے ادنا حالت سے بندر اور پھر بندر سے ترقی پا کر انسان بنا، مگر اس طرح کے لیکچر میں اس نے صاف اقرار کیا کہ یہ ڈارون کا قول ہے اگر جس قابل نہیں کہ اسے اتفاق کی جاوے، بلکہ انسان اپنی حالت میں خود ہی ترقی کرتا ہے۔ غرض کے اس پر بہت بڑا اثر ہوا ہے اور وہ حضور کی ملاقات کے بعد ایک نئے خیالات کا انسان بن گیا ہے اور ان خیالات کو جرس اصل تقریر کر رجوع کیا اور فرمایا ابھی لمبے لمبے سفروں کی چندہ ضرورت نہیں کہ ممالک یورپ اور امریکہ میں جاویں، بلکہ ابھی تو خود ہندوستان ہی اس بات کا بس محتاج ہے۔ تو کار ضمیر آنے کو ساخت دی کہ با آسمان نے پرداخت دی، ان ممالک میں جانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو ان کی زبان سے بخوبی واقف ہوں اور ان کے طرز بیان اور خیالات سے خوب آگاہ سفر کے شدائد اٹھا سکیں اور ان کے صحت کی حالت بھی بہت اچھی ہو. بصورت موجودہ یہ کام بھی بہت بڑا بھاری ہے کہ چند ایسے آدمی ہوں کہ وہ اسی ملک میں اچھی طرح سے گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کو ہماری باسط کی اطلاع دیں. حضور کے مجلس میں کسی لیکچر کے متعلق ذکر تھا کہ پروفیسر ریگ نے اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے کہ اسلام بذریعہ اخلاق کے پیدا ہے نہ تلوار سے, جنہوں نے اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے وغیرہ, مگر موجودہ زمانے کے متعلق بجز خاموشی کچھ پیش نہیں کر سکتے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم البقرہ آیت 53. ان اولیاء اور بزرگوں کو اس موجودہ زمانے سے تعلق ہے کیا, وہ اپنے وقت پر آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے. اب زمانہ موجودہ میں بھی کسی مجدد یا خادم دین کی ضرورت ہے, یا کہ بخیال ان کے یہ زمانہ دجالوں ہی کے آنے کا زمانہ ہے. ضرورت کا احساس تو دلوں میں موجود ہے, حالات موجودہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے. چنانچہ آج ہی پیسہ اخبار میں ایک انگریز کا مضمون تھا, اس نے کسی جگہ پر اپنے لیکچر میں بیان کیا کہ زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے اتفاق کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ مسلمان یہودی اور نصرانی سب کے سب بلا امتیاز انسانی گروہ میں اتحاد و اتفاق دیکھنے کے مشتاق ہیں اور مادی ماؤد کے آنے کا انتظار دیکھ رہے ہیں, جو کہ دیر یا سویر عالم وجود میں آ کر تمام انسانوں میں یگانگت کا رشتہ قائم کر دے گا. میں اس مادی کے متعلق اپنی ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں کہ وہ اہل قلم میں سے ہوگا اور اسی زبردست آلے کے ذریعے سے اقوام عالم کے دلوں میں تخمے یگانگت پو سکے گا. غرض اس ثمر کا احساس تو پیسہ اخبار 22 مئی 1960, غرض اس ثمر کا احساس تو ہر ملک و ملت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے, مگر چاہیے تھا کہ ضرورت کے مطابق کوئی پیدا بھی ہوتا اور وہ اسلام کا نور اور برکات دکھا کر زندہ معجزات سے اسلام کے فیوز اور زندگی کا ثبوت دیتا, نہ یہ کہ زمانے میں پہنچ کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور کہا جاتا کہ اب اسلام زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور کوئی ولی یا بزرگ موجود نہیں جو نشانات دکھا کر اسلام کی زندگی کا ثبوت دے. مانا کہ اخلاق فاضلہ بھی کسی مذہب کی صداقت کی کسی قدر دلیل ہو سکتے ہیں اور ان کا بھی کسی قدر اثر بیرونی لوگوں پر ہوتا ہے, مگر ذرا اخلاق فاضلہ ہی حقیقی اور زندہ ایمان نہیں دے سکتے, بلکہ وہ درجہ ایمان جو انسان کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان عطا کرتا ہے اور گناہ سوز زندگی کا آغاز ہوتا ہے, وہ صرف خدا تعالیٰ کے اپنے تازہ نشانوں سے ہی پیدا ہوتا ہے جو وہ اپنے معموروں کے معرفت دنیا میں ظاہر کرتا ہے. فرمایا موجودہ صورت میں تو بنسبت مسلمانوں کے ہمیں ہندوؤں سے زیادہ امید نظر آتی ہے, کیونکہ وہ تعلیم کی ترقی کی وجہ سے اور کچھ تجربے کی وجہ سے بہت کچھ سمجھ گئے ہیں. ہمارا تو خود کبھی بھی یہ منشا نہیں کہ لوگوں کے مسلمہ بزرگوں کو گالیاں دی جائیں یا ان کی عزت نہ کی جاوے, اور اسی طرح ہم ان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اتنا ہی کریں, خواہ ایمان نہ لائیں مگر ان کو برا بھی نہ کہیں اور کہہ دیں کہ سچا مانتے ہیں. یہ جو موجودہ زمانے میں پھوٹ اور نفاق کا سلسلہ جاری ہے اس کو بند کر دیں اور بالکل ممانعت کر دیں کہ باہم ایک دوسرے کے مذہب کے مخالفت میں حد تک آمیز کلمات اور کتابیں بالکل بند کر دی جاویں اور چھاپی نہ جاویں اور ایک ایسی ہوا چل جاوے کہ آپس میں محبت ہو اور اتفاق پڑے. جس طرح سے ایک ہوا پہلے چل گئی تھی کہ بچہ بچہ بھی اسلام سے متنفر تھا, اسی طرح کہ ایک ایسی ہوا چل جاوے کہ باہم اخوت اور اتحاد بڑھے اور نفاق اور بغض و تعصب دلوں سے نکل جاوے. فرمایا قاعدے کی بات ہے, انسان کو مخفی ہم پر جتنا اعتقاد ہوتا ہے اس پر اتنا اعتقاد نہیں رہتا جب وہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاوے. مثلاً ہندوؤں کے دیوی دیوتا جتنے بھی ہیں اور ان پر ان کو ایک کامل اعتقاد ہے, اگر ان کے روبرو آ جائیں تو ان لوگوں کے دلوں میں ہرگز ان کی اتنی وقت نہ رہے. یہ نبیوں ہی کا کام ہے کہ وہ اپنی شکل بھی دکھا دیتے ہیں اور اپنی عظمت بھی دلوں میں قائم کر جاتے ہیں. مسیح جن کو آج کل لوگ خدا مانتے ہیں, اگر وہ یہاں آ جائیں اور لوگوں کے حلقے میں بیٹھیں تو ممکن نہیں کہ ان کے پرانی خدائی کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں رہ سکے, کہ جائے کہ وہ کچھ اور خدائی کے دبدبا بٹھا سکیں, کیونکہ لوگوں نے جس خیال سے ان کو خدا تسلیم کیا ہوا ہے ظاہر ہو جانے پر ان میں وہ باتیں نہ پا کر ضرور ہے کہ انکار کر دیں. قاعدے کی بات ہے کہ انسان جب کسی خاص شخص کے متعلق کوئی اعتقاد پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کے خیالی تصویر بھی اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. جب تک وہ اس کے نظروں سے غائب تھی تب تک تو خیر, مگر جب وہ شخص یا چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان اس کو اپنے خیالی بت یا تصویر کے خلاف آتا ہے تو اس کے دل سے اس کی عظمت اٹھ جاتی ہے یا کم از کم وہ عزت نہیں رہتی. چنانچہ یہی حال ان لوگوں کے مصنوعی خدا کا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہ شخص ان کے دل کی خیالی تصویر کے مطابق نہیں ہوتا, جو کچھ انہوں نے سمجھا ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی پاتے ہیں. تو بعد اعتقاد اور بدظن ہو جاتے ہیں، اور اصل میں یہ وہی ہوتا ہے جہاں ایسے امور میں اول غلو سے کام لیا جاوے، مگر انبیاء اپنی ذات اور وجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنا وجود دکھا کر اپنی عظمت قائم کرتے ہیں. 24 مئی 1908. 23 مئی 1908 کو بعد نماز اس چند ہندو مستورات حضرت اقدس امام الزمان مسیح ماؤد و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر آئیں اور بیان کیا کہ ہم مہاراج کے درشن کے واسطے آئی ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں اطلاع کی گئی، چنانچہ آپ نے نہایت لطف اور مہربانی سے ان کی اجازت دی اور وہ گھر میں جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں. حضرت اقدس چونکہ ان دنوں مضمون رسالہ پیغام صلح کا لکھنے میں مصروف تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب درشن ہو گئے، اب تم جاؤ. مگر انہوں نے عرض کی کہ ہم کو آپ کو بات سنائیں، ہم اسی واسطے حاضر خدمت ہوئی ہیں. چنانچہ آپ نے ان کے اصرار اور اخلاص کی وجہ سے ان کو یوں مخاطب کیا جو کہ آپ نے 24 مئی 1908 کو قبل عصر بیان فرمایا. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اگر دو ایک باتیں نہ ہوں تو آپ لوگ آریہ وغیرہ لوگوں سے 100 درجہ بہتر اور اچھے ہو. ان میں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ خدا کو جو کہ ہمارا تمہارا پیدا کنندہ اور پروردگار حقیقی ہے، اس کو واحد لا شریک جان کر اس کی عبادت کرو. اس کی عبادت میں کسی دوسرے دیوی دیوتا، پتھر یا پہاڑ، سانپ یا کسی دوسرے ہیبت ناک درندے، گنگا مائی یا جمنا یا کوئی درخت ہو یا نباتات، غرض کوئی بھی بت اس کے ساتھ شریک نہ کیا جاوے، اور اسے ایک اکیلا خدا کر کے پوجا کرو. یہ جو تم نے 33 کروڑ دیوتا بنا رکھے ان کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ اتنے خدا تمام دنیا میں اور تو کسی کے بھی نہیں ہیں. حضرت اقدس کے اتنا بیان سن کر ان مستورات نے طلب حق کی غرض سے عرض کی کہ یہ بات آپ ہمیں سمجھا دیں. اس پر حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو گدا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نر گدا، دوسرے خر گدا. نر گدا کا تو قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک آواز کی اور اگلے دروازے پر چل دیے، کسی نے کچھ دے دیا تو ٹھیک ورنہ خیر، بلکہ ایسے لوگوں کو بعض لوگ پیچھے سے آ کر بھی خیر آ دیتے ہیں، ان کا کام صدا کرنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے، مگر برخلاف اس کے ان کے خر گدا دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک ان کا سوال پورا نہ کیا جاوے، اور آخر ایسے گدا کو ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے. یہی حال خدا سے مانگنے والوں کا ہے، خدا سے بھی وہی پاتے ہیں جو خر گدا بن کر خدا ہی کے دروازے کے ہو رہتے ہیں اور پکے ہو کر استقلال سے خدا تعالیٰ کے حضور سے مانگتے ہیں. غیر مستقل اور جلد باز جو جلدی نامی یا بدزن ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ معروم رہتے ہیں. صدق اور ثبات کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین بھی ضروری ہے. یہ امر صدق اور اخلاص کے خلاف ہے کہ جلدی ہی خدا تعالیٰ سے مایوس ہو کر اوروں کی طرف اپنی حاجت کو لے جانا اور در بدر مارے مارے پھرنا، کبھی کسی بت کے حضور التجائیں کرنا، کبھی کسی دیوتا، پتھر، پہاڑ، جنگل کے درخت یا گنگا مائی کی طرف حاجت کو لے جانے، اس امر کی دلیل ہے کہ ایک خدا پر بھروسہ نہیں اور اس کو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہونے پر کامل ایمان نہیں. یہ جلدی سے تھک کر اسے نا امید ہو کر اوروں کی طرف دامن حاجت پھیلانا خر گدائی کے بالکل خلاف ہے. ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا خدا بنانا اور ان سے اپنی حاجتیں چاہنا بالکل غلط رہا ہے، بلکہ چاہیے کہ ایک کو پکڑو اور اسی سے اپنی ساری حاجتیں چاہو اور وہ سب کا حاجت روا ہے. شرط صبر اور استقلال اور ایمان ہے. اتنا ہی سن کر انہوں نے عرض کی کہ بات تو سچی ہے، مگر حضرت اقدس کے منشا کو پا کر حضرت اقدس چاہتے ہیں کہ چلی جائیں. پھر نرمی سے عرض کی کہ ہم دور سے آئی ہیں، پنکھا ہلانے کی خواہش ہے اور صرف درشن اور باتیں سننے کو آئی ہیں. اب فرمائیے کہ پرمیشر سے پرارتھنا کیسے کیا کریں. اس پہ فرمایا، پرارتھنا بے شک اپنی زبان میں کر لیا کرو، یوں کہا کرو کہ اے سچے اور واحد خدا، اے کہ تو ہماری تو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے اور سب کے حالات سے واقف ہے، تو سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور ہر ذرہ تیرے تصرف میں ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو ہمیں گناہ اور برس زندگی سے نکال کر سیدھا راستہ بتا، ایسا ہو کہ ہم تیری مرضی کے موافق ہو جائیں، بدیوں سے ہمیں بچا، بدیاں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم چاہتی ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، ان کا تو ہی آپ کو علاج فرما، ان کا دور کرنا ہماری طاقت سے دور ہے، کر ہمیشہ کی نجات اور سکھ کی وارث ہو جائیں اور کوئی دکھ ہمارے نزدیک نہ آوے، پہلے بد کرموں کے پھل سے بچا اور آئندہ نیک کرموں کی توفیق عطا فرما. اس طرح سے خدا تعالیٰ سے سچے دل سے اور نیک نیتی سے خر گدا کی طرح پکی بن کر اسی سے نہ کسی اور سے دعا کیا کرو اور سب دیوی دیوتے ترہ کر دو. آخر اس طرح کی سچی تڑپ اور دعا سے ایسا دن آ جاوے گا کہ دنوں کے سب گند دھو دیے جاویں گے اور شانتی اور سکھ کی زندگی شروع ہو جاوے گی. پھر فرمایا، ان عورتوں کی حالت سے ٹپکتا تھا کہ شریف اور مخلص عورتیں تھیں. لاہور جیسے شہر میں ایسی شریف اور نیک عورتوں کا وجود. 25 مئی 1908، احمدیہ بلڈنگز بمقام لاہور بوقت ظہر. وفات سے قریباً 20 گھنٹے پہلے کی ایمان افروز تک ایک سردی شخص آیا اور بہت شوخی سے کلام کرنے لگا. حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا, میں نے اپنی طرف سے کوئی اپنا کلمہ نہیں بنایا, نہ نماز علیحدہ بنائی ہے, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو دین و ایمان سمجھتا ہوں. یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس شخص پر پیشگوئی کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا اظہار بکثرت ہو اسے نبی کہا جاتا ہے. خدا کا وجود خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے, اسی لیے اولیاء اللہ بھیجے جاتے ہیں. مثنوی میں لکھا ہے, آ نبی وقت باشد ہے مرید. مجھ دین ابن عربی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے, حضرت مجدد نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے. بس کیا سب کو کافر کہو گے؟ یاد رکھو کہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا. اس پر اس سرحدی شخص نے سوال کیا کہ دین میں کیا نقص رہ گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا, احکام میں کوئی نقص نہیں, نماز, قبلہ, زکوٰۃ, کلمہ وہی ہے. کچھ مدت کے بعد ان احکام کی بجا آوری میں سستی پڑ جاتی ہے. بہت سے لوگ توحید سے غافل ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو اثر نو شریعت پر قائم کرتا ہے. 100 برس تک سستی واقع ہو جاتی ہے. 1 لاکھ کے قریب تو مسلمان مرتد ہو چکا ہے. ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں. لوگ قرآن چھوڑتے جاتے ہیں, سنت نبوی سے کچھ غرض نہیں, اپنی رسوم کو اپنا دین قرار دے دیا ہے اور ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں. اس پر شخص نے کہا کہ اس وقت تو سب کافر ہوں گے, کوئی 30-40 مومن رہ جائیں گے. فرمایا, کیا مہدی کے ساتھ جو مل کر لڑائی کریں گے وہ سب کافر ہی ہوں گے؟ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیا اصلاح فرمائی؟ حضرت مسیح موعود نے فرمایا, دیکھو 4 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے میرے ہاتھ پر فسق و فجور اور دیگر گناہوں اور فاسد عقیدوں سے توبہ کی. انسان جب فسق و فجور میں پڑتا ہے تو کافر کا حکم رکھتا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا جب کئی اشخاص توبہ کرنے کے لیے نہیں آتے. ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایک بڑی بات ہے. مسلمانی صرف یہی نہیں جیسے تم سمجھتے ہو, نیکی کرنا نہایت مشکل کام ہے. ریاکاری کے ساتھ عمل باطل ہو جاتا ہے. یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہے. دنیا کی طرف لوگوں کی توجہ ہے. ہر صدی کے سر پر اس قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے. اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ بقول آپ کے قرآن کریم اور علماء ربانی کافی تھے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے. حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا. مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں. بس اگر میرے وقت میں ضرورت نہ تھی تو پیش گوئی باطل جاتی ہے. ظاہری حالت پر یہ نہیں جانا چاہیے. غیب کا حال تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, الماعون آیت 5 و 6. یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلات کی حقیقت سے بے خبر ہیں. پس فلاح وہی پاتا ہے اور وہی سچا مومن کہلاتا ہے جو نیکی کو اس کے لوازم کے ساتھ کرتا ہے. یہ بات اس زمانے میں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. بس ان اندرونی بیرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں اپنے وقت پر آیا. اگر میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو یہ سلسلہ تباہ ہو جاوے گا. اگر میں خدا تعالی کی طرف سے ہوں تو یاد رکھو کہ پھر مخالف ناکام رہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آخری تقریر 25 مئی 1908 قبل نماز عصر. مولوی ابراہیم صاحب شیالکوٹی نے حضرت اقدس کی خدمت میں بدریہ اپنے کسی خاص قاصد کے ایک خط بھیجا جس میں بعض مسائل مختلفہ پر زبانی گفتگو کرنے کی اجازت چاہی اور وعدہ کیا کہ میں بہت نرمی اور پاس ادب سے گفتگو کروں گا. حضرت اقدس علیہ السلام نے قبل عصر حضرت مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ وہ اخلاق کے کیسے ہیں. مغلوب الغضب اور فوراً جوش میں آ جانے والے یا پھڑک اٹھنے والی طبیعت کی تو نہیں ہے. اس کے جواب میں بعض اصحاب نے عرض کیا کہ حضور ایسے تو نہیں, ان کی طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے, البتہ اگر بعض عوام کا ہجوم ان کے ہمراہ ہوگا تو اندیشہ ہے. حضرت اقدس علیہ السلام چونکہ پیغام سرا لکھنے میں مصروف تھے اور فرصت نہ تھی, اس لیے حضرت اقدس علیہ السلام نے مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب سے فرمایا کہ آپ ان کو خط کا جواب لکھ دیں, اصل خط ان کا ہم بھیج دیں گے اور بے شک نرمی سے اور آہستگی سے ان سے ان مسائل میں گفتگو کریں. بے شک نرمی سے اور آہستگی سے ان سے ان مسائل میں گفتگو کریں, البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ہمراہ سوائے دو چار معزز اور شریف آدمیوں کے اور زیادہ ہجوم نہ ہو, اور آپ بھی علیحدگی میں بیٹھ کر گفتگو کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی دوران میں کسی دوست نے ان کا یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے سولی پر لٹکائے جانے کے قائل نہیں اور کہ وہ اپنے اس دعوے کی دلیل میں آیت کریمہ اس کففتو بنی اسرائیل آن کا پیش کرتے ہیں, المائدہ آیت 111. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, خلاف تواتر امور محسوسہ مشہودہ کی پرواہ نہ کر کے ایسی ایک رائے اختیار کرنا جس کی کوئی بھی دلیل نہیں, یہ عقل اور ایمان کے سراسر خلاف ہے. میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا اور نہ ہی میں کسی ایسی بے دلیل بات کے منوانے کی کوشش کرتا ہوں جس کا قوی ثبوت اور بیان شہادت میرے ہاتھ میں نہیں. میرے ساتھ میری شہادت کے واسطے اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں, قوموں کی قومیں اپنی متواتر اور متفقہ شہادت پیش کر رہی ہیں. اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو یہودی موجود ہیں, نصرانی موجود ہیں, ان سے پوچھ لو کہ ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. دونوں متخاصم موجود ہیں, ان سے پوچھ لو کہ آیا وہ بھی اس بات کے قائل ہیں جو تم پیش کرتے ہو. دیکھو تواتر قومی کو بغیر کسی زبردست اور اس کی پرواہ نہ کرنا, یہ بڑی بھاری غلطی ہے, تعجب کی بات ہے. اور یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ کسی دوسرے آدمی کو پکڑ کر خواہ نہ خواہ بے قصور سولی پر چڑھا دیا جاوے اور وہ چوں بھی نہ کرے اور دعائی بھی نہ دے وے کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں, مجھے کیوں بے گناہ سولی پر چڑھاتے ہو؟ تمہارا اصل ملزم تو بچ گیا اور میں جو کہ تمہارا ہی ساتھی ہوں, یہ میرا نام ہے, فلانے ماں باپ کا بیٹا ہوں, یہ میرے رشتے دار ہیں, مجھے کیوں مارتے ہو؟ جان کا معاملہ اور لانتی موت کا نشانہ بننا ہے, اصل ملزم بچایا جاتا ہے, ایک بے گناہ بے قصور بے تعلق آدمی سولی چڑھایا جاتا ہے اور پھر تعجب یہ کہ بولتا تک نہیں. یہ بے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. علاوہ وہی اور عزم غیب کے جو ہمیں خدا تعالیٰ نے ماد اپنے فضل سے بخشا اور مکالمہ مخاطبہ کا خاص فیضان جاری کر کے ہمیں اس نے ان امور میں حقیقی علم عطا کیا, ہمارا ضمیر اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا کہ اتنا بھاری تواتر اور کروڑوں انسانوں کے متوقع کا شہادت بالکل غلط ہے اور یہ سب جو سمجھے بیٹھے تھے ایک وہم تھا اور خیال ایک غلط تھا. دیکھو تانا باشد چیز کے مردن گوئن چیز ہا, میں نہیں سمجھتا کہ خدا تعالیٰ کو ایسی کمزوری کی کیا ضرورت تھی. کیا روس الشاد مسیح کو بچانے پر خاطر نہ تھا کہ اس کو ایسا ظلم روا رکھنا پڑا اور ایک بے گناہ انسان کی جان خواہ نہ خواہ ہلاکت میں ڈالی؟ قرآن اور حدیث کے خلاف ایک نئی راہ نکال کر پیش کرنا اس کا بارے ثبوت مدعی کے ذمہ ہے. میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ سب امور ایسے ہیں کہ آسانی سے ان کو رد کیا جاوے. قرآن شریف میں صرف لفظ توفی کو لے کر اس کو دیکھ لو کہ بلا کسی مقام پر اس کے معنی بجز موت کے کچھ اور بھی ہیں, یا ما جس میں عنصری کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ہیں. یہی توفی کا لفظ ہے, یہی توفی کا لفظ ہے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آیت کریمہ ایمان اور ینہ کا با والذی نائدہم مونت وفی ینہ کا, اس پر غور کر کے دیکھ لو سورہ یونس آیت 47. پھر یہی توفی کا لفظ ہے جو حضرت یوسف کے حق میں وارد ہے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ برخلاف نص قرآنی کے اور تمام انبیاء کے کیوں حضرت عیسیٰ کو یہ خصوصیت دی جاتی ہے. کتب احادیث میں قریباً 300 مرتبہ یہی لفظ توفیق آیا ہے, مگر کہیں بھی بجسد انصری آسمان پر اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہے. جہاں دیکھو یہ لفظ موت ہی کے معنوں میں وارد ہوتا ہے. اصل میں جو شخص طالب حق نہیں اور ماز ایک قسم کے شیخ ہی اور تکبر کے واسطے ایسی خواہش کرتا ہے, اسے مجھے بدبو آ جاتی ہے. میں ایسے آدمی پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جس کو حق کی سچی پیاس نہیں اور جس کی تڑپ خدا اور خدا کے دین کے واسطے نہیں بلکہ نفس کا بندہ اور نفس کی عزت و جاہ کے واسطے مرتا ہے. میرے پاس اگر کوئی شخص طلب حق اور خدا جوئی کی پیاس اور سچی تڑپ لے کر آتا ہے تو مجھے اسے ایک قسم کی خوشبو آ جاتی ہے, اور پھر میں اس کے واسطے اپنے بازو بچھا دیتا ہوں اور اس کو اپنی آنکھوں سے قبول کرتا ہوں, اور جہاں تک مجھ سے بن پڑتا ہے میں اس کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتا ہوں. مگر ایک ناپاک دل انسان جس میں شرارت پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ حق جو نہیں بلکہ دنیا طلب ہوتا ہے تو ہمیں اسے بدبو آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اسے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. خدا تعالیٰ نے جس بات پر ہمیں قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کو سراحت سے ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں مقام پر ظاہر کر دیا ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے شہادت دے دی کہ اس کو مردوں کی ذیل میں دیکھا اور کوئی مابعد امتیاز اس میں اور اس کے غیروں میں بیان نہیں فرمایا. آج ہندوستان میں 1,00,000 سے بھی زیادہ مرتد صرف اسی بات سے ہو چکا ہے کہ نام کے مسلمانوں کے عقائد غلط سے عیسائیوں نے مسیح کی فضیلت ثابت کر کے اپنے مذہب سے ناواقف لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا, اور ان کے اپنے معتقدات میں سے ان پر ایسے ایسے الزام دیے جن کے جواب ان میں سے کسی سے بھی بن نہ پڑا. مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بھی خصوصیت کو قائم نہیں رہنے دیا بلکہ ان کی ہر بات کا جواب دے کر خود ان کو ہی خوار کیا ہے. نصارہ نے ایک عقیدہ پکڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ کے ہیں لہذا یہ خصوصیت ان کی خدائی کی پختہ دلیل ہے, اور یہ ان کا مسلمانوں پر ایک بھاری اعتراض تھا, اور اس سے وہ حضرت عیسیٰ میں ایک خصوصیت ثابت کر کے ان کی خدائی کی دلیل پکڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کا یوں منہ توڑا اور ان کا رد یوں بیان کیا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم آل عمران آئے ست. یعنی اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش اعجازی رنگ میں پیش کر کے تم اس کے خدائی کی دلیل ٹھہراتے ہو تو پھر آدم بطریق اعلیٰ خدا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا نہ باپ نہ ماں. اس طرح سے اول آدم کو بڑا خدا مان لو, پھر اس بات کو عیسیٰ کے خدائی کی دلیل ٹھہرانا. بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استدلال کو غلط ثابت کر دیا. غرض نصارہ کے مسیح کو بن باپ کی پیدائش سے ان کی خدائی اور استدلال پکڑنے کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے نظیر پیش کر کے باطل ٹھہرا دیا. ایک دوسری دلیل نصارہ نے مسیح کے خدائی کی یہ پیش کی تھی کہ وہ زندہ ہیں اور ماں جس میں عنصری آسمان پر خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے ہیں, اور اس عمر سے انہوں نے مسیح کی ایک خصوصیت ثابت کر کے اس کو ان کی خدائی کی ایک زبردست دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اب ہمیں کوئی بتاوے کہ اگر توفی کے معنی ماں جس میں عنصری آسمان پر ہی اٹھائے جانے کے ہیں اور اس کے معنی حضرت عیسیٰ کے لیے موت کے نہیں ہیں تو پھر نصارہ کے اعتراض کا قرآن نے کہاں جواب دیا ہے؟ یا جس طرح ان کے دلیل اول کو ایک نظیر پیش کر کے توڑا تھا, اسی طرح کہیں سے ہمیں یہ بھی نکال کر بتاؤ کہ حضرت مسیح سے پہلے یا پیچھے اور بھی کوئی ایسی نظیر پائی جاتی ہے؟ اور اگر کوئی نظیر نہیں تو یاد رکھو کہ اسلام آج بھی گیا اور کل بھی گیا. نصارہ تم کو خود تمہارے اپنے عقیدے سے ملزم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خود حضرت عیسیٰ کو زندہ اور جس میں انصری سے آسمان پر مانتے ہو, حالانکہ تمہارے رسول خاک مدینہ میں مدفون ہیں. اب بتاؤ کون افضل ہے, عیسیٰ یا محمد؟ افسوس ہے ان نام کے مسلمانوں پر کہ اپنی ناک کاٹنے کے واسطے آپ ہی دشمن کے ہاتھ میں چھری دیتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا اور قرآن و حدیث میں حقیقتاً یہی امر اس نے بیان کیا ہوتا کہ واقعہ میں حضرت مسیح زندہ ہیں اور وہ ماں جس میں عنصری آسمان پر بیٹھے ہیں, اور یہ عقیدہ بھی حضرت مسیح کے بن باپ پیدا ہونے کی طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک سچا عقیدہ ہوتا, تو ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی نہ کوئی نظیر پیش کر کے قوم نصارہ کو اس امر کے حضرت مسیح کی خدائی کے دلیل پکڑنے سے بند اور لاجواب کر دیتا. مگر خدا تعالیٰ کے اس امر کی دلیل پیش نہ کرنے سے صاف یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز ہرگز یہ منشا نہیں جو تم بعض افتراض ہے خدا تعالیٰ کے کلام پر تھوپ رہے ہو. بلکہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ نے ماس موت ہی کے معنوں کے واسطے وضع کیا ہے, اور یہی حقیقت اور اصل حال ہے. تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے. ایسے عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں وحی و الہام کا سلسلہ نہیں تو اسلام مر گیا. دیکھو ہر ایک خصوصیت جو کہیں کسی خاص شخص کے متعلق پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ضرور جواب دیا ہے, مگر کیا وجہ کہ اتنی بڑی خصوصیت کا کوئی جواب نہ دیا. خصوصیت ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے شرک پیدا ہوتا ہے. یہ حضرت اقدس علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی آخری تقریر ہے جو آپ نے بڑے زور اور خاص جوش سے فرمائی. دوران تقریر میں آپ کا چہرہ اس قدر روشن اور درخشاں ہو گیا تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں جاتا تھا. حضور علیہ السلام کی تقریر میں ایک خاص اثر اور جذب تھا. روب حیبت اور جلال اپنے کمال عروج پر تھا. بعض خاص خاص تحریکات اور موقعوں پر حضرت اقدس کی شان. اس تقریر کے بعد آپ نے کوئی تقریر نہیں فرمائی. مرتبہ حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی. حیات طیبہ کا آخری دن 26 مئی 1908 بوقت نماز فجر جب فجر کی اذان کان میں پڑی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا صبح ہو گئی ہے. جواب ملنے پر فجر کی نماز کی نیت باندھی اور ادا کی. وہ الفاظ جن پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے یہ تھے, اے میرے پیارے اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.